وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ لندن کی ایک مسجد کے قریب راہگیروں سے جان بوجھ کر ٹکرانے والی گاڑی کے واقعے سے شروع کریں گے جس کو دہشت گرد واقعہ قرار دیا جا رہا ہے. آگے چل کر ہم افغانستان حملوں اور امریکہ کی خطے میں پالیسی اور آخر میں ہم بھارت کی پاکستان سے کرکٹ میچ میں شکست پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارا موضوع ہوگا بی جے پی کی جولائی کے انتخابات کے لیے تیاریاں. اور آج جو ہمارے موضوعات ہیں وہ فیس بک پر بھی ہیں, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/voa اردو پر جا کر کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو ہم سب سے زیادہ وقت جو لندن کا واقعہ ہوا ہے اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ یہاں ورجینیا میں بھی ایک ورجینیا کی ریاست میں ایک مسلم لڑکی قتل ہوئی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے برطانیہ سے ریڈیو اور ٹی وی کے صحافی سلامت حسین, جبکہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے ایک عہدیدار نعیم بیگ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو جو تازہ لندن کا حملہ ہوا ہے اس پر ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
لندن میں پولیس نے بتایا ہے کہ اتوار کو دیر گئے ایک مسجد کے باہر ایک وین کو راہگیروں سے ٹکرا دیا گیا جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے. حکام اس واقعے کو دہشت گردی کی کارروائی کے طور پر لے رہے ہیں.
Whatever happened there was done in a very vindictive way. It wasn't an accident. It wasn't that the person was drunk.
ایک عینی شاہد جن کی شناخت نہیں ہو سکی بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا انتہائی انتقامی انداز میں کیا گیا. یہ حادثہ نہیں تھا, ایسا بھی نہیں تھا کہ وین میں موجود شخص نشے میں تھا اور گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی. جو کچھ میں نے دیکھا کہ گاڑی کو فٹ پاتھ پر چڑھایا گیا اور جس انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا وہ انتہائی انتقامی کارروائی معلوم ہوتی تھی جو سوچے سمجھے منصوبے سے کی گئی. الفاظ اس صورتحال کی وضاحت نہیں کر سکتے اور اس وقت ایک ہلاکت بھی ہوئی تھی. حکام نے بتایا کہ عہدیداروں نے وین کے 48 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. اسے موقع پر عام لوگوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا. انسداد دہشت گردی کے سینئر قومی رابطہ کار ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر نیل باسو کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تنہا حملہ آور تھا. انہوں نے ان افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس شخص کو اپنی تحویل میں لیے رکھا. انہوں نے اسے قابل ستائش قرار دیا. نیل باسو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لندن کے رہائشی اب اپنے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں گے اور اب وہ اس انداز میں ایسا کریں گے جس سے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو تقویت نہیں ملے گی. باسو نے بتایا کہ تمام زخمی ہونے والے مسلمان ہیں. انہوں نے کچھ ابتدائی رپورٹوں کی وضاحت بھی کی کہ جائے حادثہ پر ہلاک ہونے والے ایک شخص کی موت حملے کا نتیجہ تھی. انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلے ہی سے طبی امداد دی جا رہی تھی. برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریسا مے نے اپنی سرکاری رہائش گاہ کے باہر تقریر کرتے ہوئے اس حملے کی مذمت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ نفرت اور اس نوعیت کی شر انگیزی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی.
This was an attack on Muslims near their place of worship. And like all terrorism, in whatever form,
برطانوی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے قریب ان پر کیا جانے والا حملہ تھا اور دہشت گردی کی ہر نوعیت کی کارروائی کی طرح اس کا بنیادی مقصد بھی وہی تھا. اس کا مقصد ہم میں تقسیم پیدا کرنا اور یکجہتی اور باہمی شہریت کے ان قیمتی رشتوں کو توڑنا ہے جس کا اس ملک میں ہم احترام کرتے ہیں. برطانیہ میں حال ہی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. گزشتہ ماہ مانچسٹر میں دہشت گردوں نے بم حملہ کیا تھا اور پھر لندن برج کے قریب گاڑی سے حملہ کیا گیا اور چھریاں گھوم کر ہلاک کرنے کی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی. بہجت جیلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور ہم ٹی وی اور ریڈیو کے صحافی سلامت حسین کی طرف جاتے ہیں, یہ لندن میں ہیں. سلامت حسین, یہ فنزبری پارک کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے, کیونکہ کل رات تک یہاں امریکی میڈیا میں جو تصاویر آ رہی تھیں اس میں نظر آ رہا تھا کہ شاید یورپی عوام کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ لوگ تراوی پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تھے جب ایک حملہ آور نے ان کو آ کر مارا۔ یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کیا تھا اور لوگوں نے اس حملہ آور کو کیسے پکڑا؟ جی، بتایا جا رہا ہے کہ سلامت حسین ہمارے ساتھ ہیں، لندن سے ہم نے ان کو لائیو لیا ہے۔ سلامت حسین، آپ واقعے کے بارے میں کچھ بتائیں اور حملہ آور کو کیسے پکڑا گیا؟
جی، یہ واقعہ جو ہے وہ رات کو ہوا، جس وقت لوگ نماز تراوی پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک سفید وین جو ہے وہ حملہ آور نے فٹ پاتھ پر ان لوگوں کے اوپر چڑھا دی، جس سے 10 کے قریب آدمی جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ایک جو ہے وہ بعد میں اپنی جان جو ہے وہ دے بیٹھا۔ تو حملہ آور کو موقع پہ جو لوگ تھے انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور جیسے ایمرجنسی سروسز آئی تب اس کے والے کے اس میں جو مسجد کے امام ہیں ان کا کردار بہت اہم رہا۔ انہوں نے
یہ بتائیے، یہ ذرا واضح نہیں ہے کہ کیسے پکڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حملہ آور نے تو کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرے، تو وہ پکڑا کیسے گیا؟
جی، وہ ایسے ہوا کہ جب اس نے لوگوں کے اوپر گاڑی چلائی اور جب اس کی گاڑی وین جو رکی اس کے بعد اس نے گاڑی سے باہر نکل کے بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور جیسے وہ بھاگا تو وہ آواز لگاتا جا رہا تھا کہ میں مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہوں اور میں نے یہ کر دیا۔ تب جیسے وہ باہر نکل کے بھاگ رہا تھا تب جو ہے وہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔
اچھا، جی جی،
اور ہجوم جو ہے وہ مشتعل تھا اور اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن جو امام صاحب تھے مسجد کے انہوں نے اسے ہجوم کو روکا اور سیکورٹی کے جو ایمرجنسی سروسز ہیں ان کے حوالے کیا۔
اچھا، ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، 8 زخمی ہیں، زخمیوں کی حالت کے بارے میں کچھ بتائیے۔
جی، ٹوٹل 10 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں 2 کو مائنر انجریز تھیں، انہیں تو موقع پہ ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن جو باقی 8 افراد ہیں ان کو شدید زخم ہے اور وہ ہاسپٹل میں اور ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے، لیکن ہیں شدید زخمی ہوئے۔
اچھا، ہم آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم یہاں لوٹتے ہیں امریکہ۔ ہمارے ساتھ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے نعیم بیگ ہیں، اور نعیم بیگ آپ بتائیے، آپ امریکہ میں اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ٹھریسا مے نے اور لندن نے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا؟ نعیم بیگ ہیں ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے۔ جی جی بیگ صاحب، غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے، جو ہی وہ آتے ہیں تو ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں۔ سلامت حسین، یہ بتائیے کہ کیونکہ ظاہر ہے رمضان میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو کیا اب لندن میں زیادہ احتیاط برتی جائے گی تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟
جی، یقیناً ایسا ہی ہے۔ مسلم کونسل آف بریٹن نے جو ہے وہ مساجد کے باہر زیادہ سیکیورٹی کی مانگ کی ہے، اور میئر آف لندن صد خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مساجد کی سیکیورٹی جو ہے وہ رمضان المبارک میں خاص کر وہ اس میں اضافہ کریں گے، اور میئر آف لندن صادق خان نے جو ہے وہ لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، اور کمیونٹی سیکرٹری ساجد جاوید جو پاکستانی نژاد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حملہ آور جو ہے وہ اس برطانوی معاشرے کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور ہم اس طرح کے لوگوں کو کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
آپ بتائیے کہ جس طرح سے واقعات ہوئے ہیں لندن میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 3-4 واقعات ہوئے ہیں اس سال، زیادہ تر تو وہاں کی عوام پر ہوئے ہیں، اس وقت برطانیہ کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ تمام لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے؟
اس طرح کے واقعات سے خطرہ تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ کمیونٹیز کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں پیدا نہ ہوں، اور ان مختلف 3-4 واقعات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمیونٹیز نے اس طرح کے ناصر کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اب اس واقعے کے بعد بھی جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ جو سفید فام لوگ ہیں وہ پھول جو ہے وہ آ کے رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ مانچسٹر میں میں جب ہوا تھا اس کے بعد ایک مسجد کو جلایا گیا تھا، اس کے بیرونی دروازے کو آگ لگائی دی گئی تھی، اور اس کے بعد فوڈ رکھنے والے جو سب سے پہلے پہنچے تھے وہ سفید کمیونٹی کے لوگ ہی تھے. تو کمیونٹی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کچھ اس طرح کی انڈیویجولز یا انتخاب پسند تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد اس طرح کے جو مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کو عوام کا رسپانس اس طرح کا نہیں مل رہا.
جی, ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے نعیم بیگ سے رابطہ کریں. نعیم بیگ, آپ کو خوش آمدید. جی, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے نعیم بیگ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پروڈیوسر بتا رہے تھے کہ وہ ہیں اس وقت لائن پر, لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہے.
ہم موجود ہوں.
جی 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 جی, تو آپ سے ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بات کریں لندن کے واقعے کے بارے میں. آپ کچھ بتائیں, یہاں امریکہ سے آپ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ لندن نے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا؟
جی, میرے خیال میں انہوں نے بہت پازیٹیولی اس کو ہینڈل کیا اور لیڈرشپ دکھائی. ایبسولوٹلی, لندن کے میئر تو جو کہ خود بھی مسلم ہیں, ان کا بیان آیا, لیکن امپورٹنٹلی جو تھریسا مے کا اسٹینڈ, فوراً انہوں نے اس کو ہینڈل کیا اور اس کو برٹش مسلم کمیونٹی کو انہوں نے پورا اعتماد دیا اور کہا کہ بھائی آپ جیسے باقی سب برٹش ہیں, آپ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں.
اور نعیم بیگ, آپ کی علم میں ہے کہ ایک واقعہ ورجینیا کی ریاست میں بھی ہوا ہے جہاں ایک مسلم لڑکی کو قتل کیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے آل ڈلس ایریا مسلم سوسائٹی کو اس واقعے کی اطلاع پہنچائی. اس واقعے کے بارے میں کچھ سننے والوں کو بتائیے.
جی, میں خود ہی اس کمیونٹی میں رہتا ہوں اور یہ واقعہ تقریباً ہمارے گھر سے کوئی 2 میل کے فاصلے پہ ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں مساجد میں اکثر تہجد کی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے, سحری کا اہتمام ہوتا ہے. تو ہمارے ایڈم سینٹر میں بھی یہ آخری 10 راتوں کے لیے انہوں نے تہجد کا اہتمام کیا اور مسجد اوپن ہوتی ہے ساری رات, تو بچے بڑی تعداد میں وہاں پہ شامل ہوتے ہیں. اور یہ بچیوں کا ایک گروپ تھا جو کہ سحری کے لیے قریبی ایک آئی ہاپ ہے, وہاں وہ گئیں اور واپسی پہ مسجد کی طرف آتے ہوئے پولیس رپورٹ کے مطابق وہاں پہ کچھ ڈسپیوٹ ہوا جس بندے کے ساتھ, اور پھر اس نے اپنی گاڑی میں سے بیس بال بیٹ نکال کے ان کے پیچھے بھاگا اور بس اس بچی کا آخری وقت لکھا ہوا تھا, اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اس ماہ رمضان میں. تو باقی بچے جب مسجد پہنچے اور انہوں نے نوٹ کیا کہ نبرا نہیں ان کے ساتھ, تو انہوں نے مسجد کے ایڈمنسٹریشن کو بتایا, انہوں نے فوراً پولیس کو اپروچ کیا اور تقریباً پولیس نے کوئک ایکشن لیا اور ہیلی کاپٹر اور سرچ ٹیم اور سرچ ڈاگ کے ذریعے سے انہوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا. اور تقریباً اس پروسیس میں تھوڑی دیر لگی, لیکن بار انہوں نے اس بندے کو بھی پکڑ لیا اور بچی کی باڈی بھی انہیں مل.
جی, تو کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ دونوں واقعات مسلمانوں کے خلاف ایک بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں, لہٰذا آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں اس وقت کچھ کالز بھی آئی ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں. فیس بک پر بھی ہمیں کامنٹس آئے ہیں, مختلف نوعیت کے کامنٹس ہیں اور وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں لندن کے ایک مسجد کے قریب راہگیروں کو جان بوجھ کر ٹکرانے والی گاڑی کے واقعے کے بارے میں. ہمارے ساتھ سلامت حسین ہیں جو ریڈیو اور ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں, لندن میں ہیں اور یہاں اسلامک سوسائٹی سے کے ایک رہنما نعیم بیگ ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जी, एक कॉलर को लेते हैं और देखते हैं कि वो इन वाक़ के बारे में क्या कहते हैं। कश्मीर से हमें मोहम्मद इकबाल ने कॉल किया है। जी जनाब, मोहम्मद इकबाल। अच्छा जी, ये हैं अल्लाह देता शाकिर। जी जनाब, बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, पिपलेटा जिला व्याड़ी से अल्लाह देता शाकिर कर रहा हूँ।
जी जी।
तो हाँ, बड़ा अफसोस हुआ है इस वाक़े की हम शदीद मजम्मत करते हैं कि लंदन जैसे शहर में भी ऐसे वाक़ात होना शुरू हो गए। पहले तो पाकिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में था, अब लंदन में भी शुरू हो गई। तो इसका जो है ना सदबाब होना चाहिए।
जी बिल्कुल, शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुरीद खान मियां वाली से कुछ कहना चाह रहे
हैं। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले मैं अमाम साहब को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये कुछ एक्शन लिया और उस बंदे को बचा लिया, क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो सही वक्त पर चलती। दूसरी बात, अगर दूसरा कोई हमारे जैसा मुल्क होता तो उसको खत्म कर देते। दूसरी बात यह है कि वो जो आदमी जो लोगों को मारना चाहता है मुसलमानों को, उससे मुकालमा किया जाए, उससे पूछा जाए तो मुसलमान तुम्हारा क्या बकरा है, उसके साथ बात की जाए, वो ऐसे ना हो कोई पागल हो।
जी बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि लगता ये है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं था। इस पर भी हम अभी बात करते हैं। क्वेटा से, अच्छा, हमें कॉल्स आ रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं। सलामत हुसैन, ये बताइए, जिस तरह से कॉलर ने इशारा दिया, नज़र ये आता है कि हमलावर थोड़ा सा डिस्टर्ब था, पागल था, क्या पता चला है? अच्छा, उनकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है, हम उनको लेते हैं। हमें जो इस वक्त फेसबुक पे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग किसी और तरफ निकल गए हैं। और एक जगह पर मोहम्मद नौमान ने लिखा है कि अब जाहिर हो गया है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। आपको कहना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। अहमद दुरानी ने लिखा है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से सीखो कि दहशतगर्दों का कैसे खिलाकमा किया जाए। किसी ने पूछा है कि आप लोग बलूचिस्तान के पर प्रोग्राम करेंगे, और इस तरह से मंसूर वाहिद ने भी हमें लिखा है। लेकिन हम लौटते हैं नईम बेग की तरफ। नईम बेग, आप बताइए कि अभी कुछ साबित हुआ है कि ये जो लड़की वर्जीनिया में कत्ल की गई, ये इसलिए निशाना बनी थी क्योंकि वो मुसलमान थी, या ये कि उसका और हमलावर का कोई ज़ाती मसला था?
जी, ज़ाती मसला तो कोई नहीं था, वो तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये बच्चियां मेजॉरिटी इन्होंने हिजाब लिया हुआ था और ज़ाती कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने जिस पे कत्ल करने का इल्जाम है, डार्विन नाम है उसका, टोरेस, वो 22 साल का है, और उसके बारे में अभी मजीद तफसीलात जो हैं वो आ रही हैं। एक चीज तो क्लियर है कि लिबास से, और ऑब्वियसली बच्चियां उस वक्त मस्जिद के करीब ही थी, ज्यादा दूर भी नहीं थी, तो ये तो क्लियर है कि उनका इस्लामिक आइडेंटिटी तो बिल्कुल नजर आती है। ठीक, तो लेकिन क्या क्या हुआ, कैसे बात, ये झगड़ा कैसे हुआ, इसका भी इल्म नहीं है पूरी तरह। लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि अमेरिका के अंदर भी जो इस वक्त एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं, उसमें जो पिछले चंद सालों में बहुत इजाफा हुआ, और अभी पिछले माह में पोर्टलैंड में भी एक बस के अंदर एक मुसलमान बच्ची थी जिसने हिजाब लिया हुआ था, और उसके साथ उसकी एक दोस्त थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम थी, और जेरमी कोबन नामी आदमी ने उनको तंग करना शुरू किया और उन्हें धमकियां देनी शुरू की। और जब दो वाइट गोरे आदमी खड़े हुए, उन्होंने جیرمی بھی وائٹ ہے, تو انہوں نے جیرمی کو منع کیا کہ تم ایسے نہ کرو, اور تو جیرمی نے چاقو نکال کے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا. تو یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ پچھلے چند سالوں سے بہت بڑھ گئے ہیں. ابھی چند دن پہلے اٹلانٹا میں ایک نوجوان انڈین بیک گراؤنڈ سے اس کا مرڈر ہوا ہے, ابھی پولیس اس کے بارے میں بھی تحقیق کر رہی ہے کیا وہ ہیٹ کرائم تھا یا کیا تھا. تو یہ آبویسلی یہ انسیڈنٹ جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں.
بالکل جی ہاں, اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری نے. آپ لوگ جو کال کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں یا اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسلامک سوسائٹی کے عہدیدار نعیم بیگ کا جو یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں, اور لندن سے تھے ٹی وی اور ریڈیو کے صحافی سلامت حسین. بہت شکریہ اور ہمیں تجھ سے خدا حافظ. ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں زاہد بخاری سے. ظاہر ہے کہ موضوع وہی ہے, لہٰذا ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. زاہد بخاری ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے. اور بخاری صاحب, ہم آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ لندن کا واقعہ تو خوفناک ہے, لیکن یہاں ورجینیا کی ریاست میں بھی ایک مسلم لڑکی قتل ہوئی ہے, وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ ان دونوں واقعات میں آپ مشترک دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ جو مجھے اندازہ نہیں کہ پہلے مہمانوں نے کیا فرمایا, یہ جو ورجینیا کا واقعہ ہے یہ ابھی تک میں ایڈم سینٹر چونکہ اس ورجینیا کے اس نارتھن ورجینیا کے علاقے کی بہت ہی زیادہ ایکٹیو مسجد ہے, اور اس کا خاصا بڑا دائرہ ہے, وہ 20-21 جگہ پہ جمعے کا انتظام بھی کرتے ہیں اور ان کی انتظامیہ بھی, اور سارے جو لوگ ینگ لیڈرشپ ہے اور وہ بہت انوالو ہیں سوسائٹی میں بھی, کہ آیا انہوں نے اس کو یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ یہ ہیٹ کرائم ہے یا یہ کوئی ایک ڈرنکن پرسن کے ساتھ واقعہ ہوا ڈسپیوٹ, چونکہ پولیس سے جو میں ابھی دیکھ رہا تھا ابھی تک اس کو ہیٹ کرائم کے زمرے میں ابھی تک انہوں نے اسے ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن بہرحال انویسٹیگیشن جاری ہے, این ممکن ہے کہ یہ ہو, لیکن ایک ایشو یہ ضرور ہو گیا ہے دونوں جگہ, جو مطلب کامن چیز ہے کہ رمضان کے زمانے میں مسجدوں میں حاضری بڑھ جاتی ہے رات کو تراوی کے بعد, اور پھر خاص طور پہ آخری عشرے میں زیادہ تر مساجد 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں, رات کو مختلف جو لوگ عبادت بھی کرتے ہیں. تو یہاں امریکہ میں ایک ٹرینڈ بہت زیادہ میرا خیال اضافہ اس میں ہوا ہے کہ جو ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں یہ جب پورا قیام کرتے ہیں پوری رات کو تو سحور کے لیے یہ آئی ہاپ میں یا میک ڈونلڈ وغیرہ میں جاتی ہیں, اور پھر وہاں سے واپس فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتی ہیں. تو یہ خاصا ایک ٹرینڈ ہے آئی ہاپ میں یا میک ڈونلڈ میں سحری کا انتظام ہونا, اور خاص طور پہ ینگ جو لڑکے لڑکیاں, چونکہ آنٹی اور انکل تو پسند کرتے ہیں گھر میں کھانا, لیکن یہ ینگ لوگ جو ہیں یہ زیادہ پریفر کرتے ہیں آئی ہاپ یا میک ڈونلڈ میں سحری کرنا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ایک فوکس ایریا ہے, رش زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے, تو وہ ٹارگٹ ایریا بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ انوائرمنٹ ویسٹ میں اور امریکہ میں یہ جو ایک ہیٹریٹ کی اور اسلامو فوبس کی, اور اس میں ایون امریکہ میں تو جو ہے بڑا واضح صدرن پاورٹی لا سینٹر نے بھی رپورٹ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہیٹ فل جو ایکشن ہیں یا جو گروپس ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے 1-2 سالوں میں, اور خاص طور پہ یہ ٹرمپ صاحب کے آنے میں. تو یہ جو پوری فضا ہے, اوباما کے زمانے میں بھی تھی, تو یہ فضا لگتا تو یہ ہے کہ آئندہ 1-2 دہائیوں تک رہنی ہے اور اس طرح کے واقعات ہونے ہیں. تو جی جی اس لحاظ سے پھر سوچنا چاہیے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم مسلم کمیونٹی کو خود کیا ایکشن پلان کرنا چاہیے.
بالکل, ہمیں کمنٹس بھی آ رہے ہیں, اور جویریا مقبول نے لکھا ہے کہ مسلمز کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم کالرز کو لیتے ہیں جو بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں. سید نعمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئٹہ سے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاہد بخاری سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ مسلم امت جو ہے وہ اس ٹائم پر تشویشناک حالات میں ہیں، خاص کر امریکہ کے اندر، اور یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے. اور لوگوں کو میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟
کمیونٹی
کے خلاف یہ ایسے کام ہو رہے ہیں.
شکریہ. نوشیرہ سے بابا زیدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بابا زیدی نوشیرہ سے. اچھا ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. اورگزئی ایجنسی سے فضل اکبر نے کال کیا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میڈم میرا سوال یہ ہے کہ یہ اچھا کیا کہ جس بندے نے گاڑی لوگوں پہ چڑھا دی نا اس کو زندہ پکڑ لیا، تو زندہ پکڑنے کے بعد اس کو جو نا عدالت میں رہنا چاہیے، اس سے کھول کے بیان لینا چاہیے کہ اس طرح اگر دوسرے مذاہب پہ گاڑی چڑھتا ہے دوسرے لوگوں پہ، تو اس سے جو ہے نا پھر مسلمانوں میں بولتا ہے کہ بھائی آپ میں القاعدہ ہے، داعش ہے، طالبان ہے، یہ تو ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہیے، میڈیا کے سامنے لانا چاہیے کہ بھائی آپ کا کس گروہ سے تعلق ہے، کیا غیر مسلموں میں بھی ایسی جو ہے نا دہشت گرد تنظیم ہے یا نہیں ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمد عنایت نے کال کیا ہے کشمیر سے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو اس تازہ ترین واقعے کے میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تمام جتنے بھی مذاہب دنیا میں کہ جتنے بھی اس قسم کے جو یہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں ان میں سے مل جل کے تو اس کا کچھ اضافہ کیا جائے، ورنہ آنے والے وقت میں یہ بہت مشکلات تمام مذاہب کے لیے تمام مشکلات پیدا ہوں گی.
بڑی اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ بہت شکریہ. بخاری صاحب اچھا نقطہ اٹھایا ہے کالر نے، اور امریکہ اور مغرب میں آپ نے کتنا دیکھا کہ لوگ انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، نہ کہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے.
جی جی بالکل صحیح. میں دو باتیں اگر آپ اجازت دیں، پہلے تو جو کالر نے جو فرمایا کہ امریکہ میں جو ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں، پھر دوسرا یہ جو بات ابھی انہوں نے اٹھائی، میں ان دونوں کے بارے میں بڑی مختصر لے کر بات کرنا چاہتا ہوں. تو پہلا تو یہ ہے کہ بھئی یہاں مسلمان بہت ہی آرگنائز طریقے سے لوکل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، وہ ایک تو انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں، خود مسلمان کمیونٹی میں بھی اویئرنیس ہو رہی ہے. اور ہم نے جیسے میں اس کے ساتھ ایک نا کاؤنسل فار سوشل جسٹس کے ساتھ بھی انوالو ہوں، تو ہم نے جیسے ایک 10 ٹپس فار دی سیکورٹی آف مساجد ان دس ایرا آف بگٹری، تو وہ بھی شائع کر کے اور اس کو پہنچایا ہے مساجد میں، اور لوگ کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ خود بھی ایک رویہ پیدا کیا جائے کہ ہمیں کیسے تحفظ کرنا ہے، اور اپنی انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ ہو، چونکہ یہاں بہرحال قانون کی ایک پشت پناہی ہے مسلمانوں کو. اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کے خلاف ریئیکشن بھی ہوتا ہے، قانونی کاروائی بھی ہوتی ہے، سزائیں بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی سے بھی حمایت ملتی ہے. یہاں مسلمانوں، ہمارے، میں جہاں فریڈرک میں رہتا ہوں ٹاؤن میں، یہاں لوکل آبادی نے، کرسچن نے، جوش نے بہت بڑا جلوس نکالا مسجد کی حمایت میں. اس میں زیادہ تر نان مسلم تھے اور مسلمان کم تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی حمایت میں، ابھی ہمارے یہاں دو تین راتیں پہلے کاؤنٹی کا چیئرمین، ایگزیکٹو، میئر، کانگریس مین، اسٹیٹ اسمبلی، پولیس، انٹر فیتھ کے پیپل، سب لوگ آئے مسجد میں، اور انہیں ہم نے افطار بھی ہمارے ساتھ کیا، تقریریں بھی ہوئی، اور وہ بڑے اس بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے. تو یہ جو اوپن ہاؤسز بھی ہوتے ہیں یہ بہت ناگزیر ہیں، اور مسلمان کمیونٹی مقامی لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ اس میں تعاون بھی کرتی ہے، ایکٹیو بھی ہے، اور اپنے آپ کو بیدار بھی رکھ رہے ہیں. اب جہاں تک جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ بہت ہی اچھی ہے. اصل میں یہ جو رویہ ہے جو ہم حکومت سے کہتے ہیں، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے کہیں گے، ان کے بڑے لوگوں سے کہیں گے، کہ یہ بڑی سینٹ سے بھی افسوس ہوا کہ اگر صرف فوکس کرنا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کو، اس پورے ٹاپک کو صرف فوکس کرنا مسلمانوں میں، کہ صرف یہ مسلمانوں میں یہ بیماری ہے اور پرابلم ہے اور کہیں نہیں ہے، वो बिल्कुल ही गलत फोकस है। जो पॉलिसीज होनी चाहिए कि भाई यहाँ नफरत जो है वाइट सुप्रीमिस्ट में और इस तरह के ग्रुप्स में, जो चाहे रिलीजियसली मोटिवेटेड हो या नेशनलिस्टिक टेंडेंसी से मोटिवेटेड हो, ये भी बढ़ रहे हैं। और इसी तरह मुसलमानों में अगर ये फोकस हो, जो बाज़ुकात होता है कि सारा कसूर सिर्फ वेस्ट का है और दूसरों का है, हमारा नहीं है, इससे हट के इस मसले को इस तरह सोचना कि भाई इस वक्त शिद्दत जो है एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म सोसाइटीज के मुख्तलिफ तबकात में है, इसका इसका पॉलिटिकल पॉलिसी से बहुत ज्यादा ताल्लुक है किसी मजहब से ज्यादा। तो इसमें जो जस्टिस होना चाहिए कि एक तो फोकस सिर्फ एक मजहब पे या एक ग्रुप पे नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसके जो वजूहात हैं सियासी भी और इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म वाली भी, उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए और ये मिलके देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तसर में बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगी कि वो मुख्तसर बात करें। बाबा जैदी ने दोबारा कॉल किया है नौशेरा से। जी जनाब, बात कीजिए।
बाबा जैदी बात कर रहे हैं। मैडम सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
तो बहुत खुशकिस्मत है जी, एक हो जाते कितना मतलब हो जाती। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तो की बात है कि अफगानिस्तान में कितने लोग, आज की खबर आई थी कि कुछ अमेरिकी की फौजी।
मैं बिल्कुल अफगानिस्तान पर आ रही हूँ और आप दोबारा ज़रूर कॉल कीजिए, हम उसी टॉपिक पे जा रहे हैं। लेकिन खालिद उमर नियाजी ने कॉल किया है मियांवाली से। जी जनाब, खालिद उमर नियाजी मियांवाली से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अपना जी, ये तमाम मुसलमानों को तो ब्लेम कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों में भी हमारे ऐसे मुसलमान है, इस पॉलिसी को कहते हैं कि हो बहरल जो सही मुसलमान है, सूफीज्म को मानते हैं, उनका आज तक कोई बंदा किसी दहशत गर्दी में नहीं आया, नाम बम ब्लास्ट में आया है। ये एक ही फिरका के लोग हैं, वो उनके नाम मुख्तलिफ हैं, वो ही करते हैं, बाहर करें या पाकिस्तान में करें या हमारे औलिया।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपने एक अपना नुक्ता दिया। मोहम्मद तारिक चुगताई कॉल कर रहे हैं चुनिया से।
जी अस्सलाम वालेकुम बहन बुखारी साहब, ने बहुत अच्छी बात कर ली। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जैसे बुखारी साहब ने कहा कि फोकस इस्लाम और मुसलमानों को करना ये अच्छा नहीं, लेकिन मैं ये इस्लाम तो है इंसानियत का मजहब, और दूसरे नंबर पर दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके खून का बहन रंग सुर्ख है, हमें दुख होता है, वो चर्च में शहीद हो, वो मस्जिद में हो, वो मंदिर में हो, वो है तो इंसान और ये इस्लाम है। और मैं बुखारी साहब इसको लाजमी बहस फरमाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, वो बात कर चुके हैं इस पर और आइंदा भी हम उन्हें दावत देंगे, लेकिन इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं जाहिद बुखारी का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के और यहाँ वाशिंगटन डीसी में होते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इसके बाद एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहांरंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है अफगानिस्तान की सूरत हाल, जो दिन पर दिन ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। हमारे पास जो इस वीकेंड की इत्तला है वो ये कि इतवार को तालिबान हमलावरों ने एक पुलिस के हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला, जिसमें 5 अफसरों को उन्होंने हलाक किया, 22 लोगों को ज़ख्मी किया, और जो 7 हमलावर थे उसमें से एक ने अपने आप को ख़ुदकुश तरीके से उड़ा दिया। अब ऐसे में अमेरिका क्या गौर कर रहा है कि वो کس طرح کی حکمت عملی اپنائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال نے, جبکہ ہمارے ساتھ ہیں سینئر افغان صحافی عنایت اللہ کاکر جو اس وقت پاکستان میں ہیں. ہم عنایت اللہ کاکر سے ابتدا کرتے ہیں. عنایت اللہ کاکر, آپ بتائیے کہ اتنے زیادہ جو حملے ہوئے ہیں افغانستان میں, اب سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ 150 لوگ ہلاک ہوئے تھے کابل میں, ابھی کل کا جو واقعہ ہے, کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا رمضان کی وجہ سے جو ہیں یہ واقعات میں اضافے ہو رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ گرمیوں کا سیزن ہے, کیا وجہ ہے کہ طالبان اتنے ایکٹیو ہیں؟
دیکھیے, اس میں جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ کہ طالبان نے سیزن کے آغاز پر اپنے ایک منصوبہ آپریشن کا اعلان کر دیا تھا, اور اسی آپریشن کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں انہوں نے مختلف مقامات پر حملے شروع کر دیے تھے, جس میں سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا وہ بلخ میں مزار شریف میں کور ہیڈ کوارٹر کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے تقریباً 150 افغان فوجیوں کو قتل کر دیا تھا اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا, اور متعدد مزید حملے بھی انہوں نے کر دیے تھے. لیکن اسی اثنا میں کچھ حادثات اور واقعات ایسے بھی آ گئے جن کی ذمہ داری طالبان نے قبول نہیں کی. ان میں سے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ, جیسے آپ نے اشارہ کیا, کابل میں پچھلے ہفتے جو کابل میں ایک حملہ ہوا, ٹینکر بم حملہ ہوا, اور اس میں کوئی 200 کے قریب عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور سینکڑوں مزید زخمی ہو گئے. یہ ایسا حملہ تھا جس کی ذمہ داری طالبان نے قبول نہیں کی, اور کچھ دو ایک حملے اور بھی تھے جن کی ذمہ داری طالبان نے قبول نہیں کی. تو یہ جو حملے ہو گئے ہیں اور طالبان نے بظاہر اس کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی, اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ اس میں ایک سسپیشس فیکٹر اور بھی اس لڑائی میں اضافہ اس کا ہو گیا ہے, جس کا ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ فیکٹر جو ہے کہاں سے اس سپورٹ اس کو مل رہا ہے, اور کس طریقے سے یہ افغانستان میں آ کر اتنی کامیابی کے ساتھ اور اتنی تندہی کے ساتھ وہ آپریٹ کر رہا ہے. افغانستان کی صورتحال کو, موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے مزید گمبھیر اور خطرناک شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے, اور اگر اس جنگ کے قابو کرنے میں اسٹیک ہولڈرز ناکام رہے, اور خصوصاً میں یہاں پہ ذکر کروں گا امریکی حکومت کا, کہ اگر امریکی حکومت اس جنگ کے قابو کرنے میں ناکام رہی اور طالبان کو مذاکرات کے میز پر لانے میں ناکام رہی, تو شاید یہ جنگ مزید بھی گمبھیر ہو جائے. اور ابھی تک جو اچیومنٹس ہے افغانستان میں 16 سال کے جو اچیومنٹس کی بات ہو رہی ہے, امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور افغان حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے اور نیٹو اور یورپین یونین بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 16 سال میں بہت بڑی کامیابی افغانستان میں حاصل کی ہے, تو وہ ساری کامیابیاں پھر رائے گان چلی جائیں گی.
اچھا جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہم ڈاکٹر زبیر اقبال کو سننا چاہتے ہیں. یہ محقق ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں یہاں واشنگٹن ڈی سی میں. ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے کہ معاملات کچھ بہتر نہیں ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر, ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چین اور روس نے طالبان کی حمایت کیوں کر کی ہے, یعنی کہ ان کو کیوں کر قبول کیا ہے؟
دیکھیے, بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ جو اوریجنل آبجیکٹیوز تھے امریکہ کے, اب وہ اس اہمیت کے نہیں رہے جتنے کے اس وقت تھے, لیکن پالیسی نہیں بدلی. ایسی کنڈیشن میں اب افغانستان کے اندر ایک ویکیوم پایا جا رہا ہے, اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے دوسرے ممالک سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان دوسرے ممالک کے بھی مقاصد ایسے ہیں جو افغانی مقاصد کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں. سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا امریکہ چاہتا کیا ہے, ایسی کنڈیشن میں کس قسم کی پالیسی بنائی جائے. جہاں تک تعلق ہے القاعدہ کا وہ تو ختم ہو گئی, جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, یاد رہے کہ طالبان جو ہے وہ ایک بہت عام قسم کا معاملہ ہے, وہ صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ وہ معاشی بھی ہے. دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ پچھلے 15 سال میں جتنی بھی اکنامک پالیسیز وہاں پرسو کی گئی ہیں, ان کی وجہ سے افغانستان میں انکم ڈسٹریبیوشن خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی ہے. وہاں کے چونکہ انکم انکوالٹی بڑھ گئی ہے, تو اس لیے طالبان جو ٹپیکلی ایک غریب طبقے کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے لیے اہمیت اور اس کی سپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسی کنڈیشن میں جہاں تک اس ملک کی گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ اب اس طریقے پہ نہیں رہی اور اس راستے پہ نہیں رہی جس کے بیسس پہ وہ پولیٹیکل سولوشن پیدا کرنے کے قابل ہوں. اسی مشکل میں ابھی آ جاتا ہے کہ امریکہ کیا کرے اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس ویکیوم کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے, اندر جانے کے لیے تیار ہیں.
آپ نے ظاہر ہے یہاں میڈیا میں جو خبریں آئی ہیں وہ پڑھی ہوں گی, ان کا تجزیہ کیا ہوگا. نیو یارک ٹائمز کی بھی جو رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت امریکہ سوچ رہا ہے کہ تقریباً 4,000 اسپیشل فورسز کو وہاں بھیجے. یہ اسپیشل فورسز کس قسم کا کام کریں گی؟ اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے معاملات اب جنرلز کے ہاتھ میں چھوڑ دیے ہیں, اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ بہت افسوسناک کی بات ہے کیونکہ جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے یہ ملٹری کا معاملہ نہیں ہے, یہ ڈیفنس ایشو نہیں ہے, یہ پولیٹیکل اور اکنامک اور اسٹریٹجک ایشو ہے. اس میں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کے فیصلے ملٹری کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں. یاد رہے کہ ملٹری صرف اپنے ملٹری فورس استعمال کر سکتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ملٹری فورس ہی سولوشن پیدا کر سکتی ہے. یاد رہے کہ اگر 1,10,000 سولجرز وہ نہیں کر سکے پچھلے 15 سال میں, تو کیسے امید رکھتے ہیں کہ 4-5,000 بڑھا کر آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تقاضا کر اس کا مقابلہ کر لیں گے اور اس پرابلم کو حل کر دیں گے؟ یہ بالکل بے معنی سی بات ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جو عقل مندی ایک گورنمنٹ کو دکھانی چاہیے تھی اس کی وجہ سے انہوں نے بجائے انہوں نے ایک ایپلیکیشن حاصل کی ہے اور ملٹری کے ہاتھ میں دی جائے. یہ بہت افسوسناک بات ہے, اس کے بڑے خطرناک قسم کے اثرات ہوں گے اور یہ اثرات بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اصل پرابلم پولیٹیکل ہے اور اس کی فاؤنڈیشن اکنامک ہے کیونکہ وہاں پر انیکوالٹی اتنی بڑھ گئی ہے, کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے اور وہاں پر کسی قسم کا پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ 4,000 ایکسٹرا امریکن جس وہاں پہ جا کے ہر چیز بدل دیں گے, یہ ایک بے معنی سی بات ہے اور افسوسناک بات ہے, اس کو ابھی سے روک دینا چاہیے.
ویسے ڈاکٹر زبیر, آپ کے علم میں ہوگا کہ جولائی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ افغان اور ساؤتھ ایشیا کی پالیسی کو وضع کریں گے, تو ممکن ہے کہ وہ پھر آگے چل کر کوئی حکمت عملی کا اعلان کریں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں. ایبٹ آباد سے ظہور احمد نے کال کیا ہے. جی جناب.
جی جی, السلام علیکم. جی میڈم.
وعلیکم السلام.
ظہور احمد بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے, بری چمنکا سے. میڈم بات یہ ہے کہ افغانستان میں دو بادشاہ حکومت کر رہے ہیں نا, دو بادشاہ ہیں جن کے اختیارات بھی برابر کے ہیں. میں حقائق پر مبنی بات کرتا ہوں. اشرف غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ کے اندر کے آدمی جو ہیں وہ مل کر را کے ساتھ مل کر ہیروئن بھی فروخت کر رہے ہیں. اس ہیروئن کا اصلہ خرید رہا ہے را. وہ جو
اچھا دیکھیے, بغیر ثبوت کے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے کال کرنے کا شکریہ, لیکن ثبوت کے ساتھ بات کیجیے گا. اچھا, ہم آپ کو آئندہ لیں گے. سید بدر الدین نے کال کیا ہے کوئٹہ سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں سید بدر الدین بات کر رہا ہوں کوئٹہ ضلع بشین سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب یہ باہر کے ممالک ان سے اپنا ہاتھ نہ لے. اور ہر ملک, انڈیا ہو گیا, اس طرح امریکہ اور یہ سب ممالک اگر ہٹ جائیں اور طالبان اور حکومت کو چھوڑ دیا پس, تو انشاءاللہ یہ جو نا امن آ جائے گا اور جنگ کی فضا ختم ہو جائے گی.
اچھا, اور تاج ولی خان نے کال کیا ہے اورگزئی ایجنسی سے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 16 سال تک افغانستان میں 10,00,000 سے زائد امریکی اور نیٹو کی افواج تعینات رہی, مگر اتنی بڑی تعداد میں فوجی اور ساز و سامان و جدید ٹیکنالوجی اور طاقت کے برحمانہ استعمال کے باوجود امریکی اور نیٹو افواج طالبان کو شکست دینے میں ناکام ہو سکی, تو کیا مزید فوجیں بیچ کر وہ اس مقصد کو حاصل کرے گا؟ شکریہ.
بالکل یہی بات ڈاکٹر زبیر اقبال نے کی تھی. اور عنایت اللہ کاکر, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں, یہ جو 4,000 اسپیشل فورسز آئیں گے امریکہ کی طرف سے, آپ کے خیال میں وہ معاملے کو کچھ تبدیل کر سکتے ہیں؟ عنایت اللہ کاکر.
سب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے تجزیہ پیش کیا کہ یہ افغانستان کے مسئلے کا جو حل ہے وہ دراصل فوجی نہیں ہے, اور وہ حل جو ہے وہ سیاسی ہے, اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ معاشی اور معاشرتی ہیں. اور جب تک اس مسئلے کو معاشی اور معاشرتی طریقہ کار سے اس کا حل تلاش نہیں کیا جاتا تو یہ فوجوں کے آنے جانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 16 سال میں افغانستان میں 1.5 لاکھ سے زیادہ بیرونی فوجیں تھیں اور ابھی کوئی 4-5 لاکھ افغان حکومتی فورسز ہیں جو طالبان کا سامنا کر رہے ہیں مختلف محاذوں کے اوپر, مگر اس کے باوجود بھی نہ طالبان کو شکست ہوئی ہے نہ افغان حکومتی فوج ان کی مزاحمت توڑنے میں کامیاب رہی ہے, اور نہ باوجود طالبان افغان حکومت کو شکست سے دوچار کرنے میں کامیاب ہو گئی, یعنی طالبان کو بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے. تو یہ جنگ جو ہے ابھی جنگ ایک مزید ایک کنفیوژن کی شکل جنگ میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میرا خیال بالکل نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ یہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ جنگ اور فوجوں کے بیچنے سے حل ہو. ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹرمپ صاحب افغانستان کے حوالے سے ایک جامع پالیسی وضع کر لے, اور یہ جامع پالیسی اس وقت وضع کیا جا سکتا ہے جب وہ اس میں افغانوں کی رائے بھی شامل کر لے اور افغانوں کے جو مختلف طبقات فکر ہیں ان کی رائے بھی ان سے لے لیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں افغانستان کے اس مسئلے کے حل کے حوالے سے, ان کے کیا ترجیحات ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں, تب یہ ممکن ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے. اب 8,000 پہنچے ہیں, 4,000 آپ اور بھیجیں, 4 اور بھیجیں, اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے.
ٹھیک ہے, اور یہاں ہم اسی سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر افغان صحافی عنایت اللہ کاکر, جبکہ یہاں امریکہ میں تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہمارے پاس سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم لوٹتے ہیں, اس وقت آتے ہیں بھارت کی طرف, جہاں سے کافی دلچسپ قسم کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ صدر نریندر مودی یہاں واشنگٹن تشریف لائیں گے, جہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر بھارت کے انتخابات کے لیے جو ہیں صدارتی لوگوں کی ایک فہرست پیش کی گئی ہے بی جے پی کی طرف سے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ہم سب سے پہلے آتے ہیں کرکٹ میچ کی طرف, کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کو شکست ملی ہے کرکٹ میچ میں, اور اس کا ایک ہم رد عمل بھی جاننا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار. پشپندر کمار, آپ کو خوش آمدید. جی پشپندر کمار,
جی جی.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان ظاہر ہے بہت زیادہ خوش ہے کہ یہ ورلڈ سیریز انہوں نے جیتی کرکٹ کی, بھارت کے اندر کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں, میں جہاں تک اس پورے میچ کے بعد, بھارت میں ایک ہندی فلم تھی شولے, اس میں ایک ڈائیلاگ ہے کہ بھئی یہ اتنا سناٹا کیوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے اندر, بھارت کے میڈیا میں ایک ایسی خاموشی ہے کہ جس کے بارے میں شاید سب یہ جانتے ہیں یہ کیوں ہے, لیکن پھر بھی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاموشی کیوں ہے. میڈیا نے جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک طرفہ ہرایا ہے, اس کو لے کر کے تمام میڈیا نے اس کو دوسری خبر بنایا, اور بھارت نے پاکستان کو ہاکی میں 7 گول سے ہرایا وہ بڑی خبر بنائی. یہ تو سمجھ میں پہلی بار آیا کہ نیشنل گیم پاکستان اور بھارت کا جو ہے اسے اوپر کی ہیڈ لائن ملی, اور انگریزوں کے نیشنل گیم کو نیچے ملی, کیونکہ بھارت اس میں بری طرح ہار گیا تھا. یہ میڈیا کا رد عمل ہے. اور لوگوں میں جنرلی اس بات کو لے کر کے ہے کہ ہندوستانی ٹیم جو تھی بہت زیادہ اوور کانفیڈنس تھی, ایروگنس تھی, اور ان کو سبق ایسا سکھایا ہے کہ کافی لمبے وقت تک ہندوستانی کھلاڑیوں کی اور بی سی سی آئی کی ایروگنس کو ٹھیس پہنچے گی.
ہمیں تو جو دلچسپ خبریں مل رہی ہیں وہ یہ کہ کچھ, پتہ نہیں آپ اس کی تصدیق کریں گے, کہ اتر پردیش میں, اتراکھنڈ میں لوگوں نے اپنے ٹی وی کے سیٹس توڑ دیے. ایسا بھی ہے.
دیکھیے, یہ خبریں صحیح ہو سکتی ہیں, یہ خبریں صحیح ہو سکتی ہیں, اس کو میں کسی طریقے سے نہیں نکاروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ
کرکٹ کو لے کر کے اور پاکستان کی ہار کو دیکھ کر کے ہندوستان کے لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ کرکٹ جب بھی دیکھیں تو پاکستان انہیں ہارتا دکھنا چاہیے. تو یہ رد عمل ہوتا ہے اور اس قسم کی خبریں آتی ہیں. بہت لوگ جو ہیں وہ کھلاڑیوں کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے ہیں, ان کے گھروں پہ حملہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس بار حملہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کوئی خبر نہیں آئی ہے. آپ ٹیلی ویژن سیٹ توڑنے کی جہاں تک بات ہے وہ بالکل ہوا ہوگا, اور اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں سب سے زیادہ ہوا ہوگا, کیونکہ دونوں ہی جگہ بھی حال میں جو ہے نریندر مودی کی پارٹی نے جو ہے جو حکومت بنائی ہے, تو وہاں جو ہے اس سمے نیشنلزم جو ہے وہ پورے اپنے افان پر ہے.
اچھا اچھا, ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں, یقیناً بہت زیادہ لوگ خوش ہیں. ہمیں اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی فیس بک پہ کامنٹس آنے لگے تھے کہ پاکستان کو اپنی وکٹری سیلیبریٹ کرنے چاہیے. بہر کیف, ہم سنجیدہ معاملات کی طرف آتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ نریندر مودی عنقریب یہاں واشنگٹن تشریف لائیں گے جہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ ایجنڈا پر کیا باتیں ہوں گی؟
دیکھیے, یہاں جتنی چیزیں ہیں وہ یہ مانی جا رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ہندوستان کو خاص رشتہ وہ نبھاتے رہے ہیں, الیکشن سے پہلے بھی بہت ساری باتیں تھیں, الیکشن کے بعد بھی تھیں, اور اب مودی کو بھی کوئی 3 سال ہو گئے ہیں, تو ہندوستان کے اندر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جو تمام باتیں زبانی تھیں ان کو کیا عملی جامہ پہنایا جائے گا. بھارت کی طرف سے جو حالات ہیں خاص طور سے نریندر مودی کی طرف سے ہیں, وہ پاکستان کو لے کے ضرور بات کریں گے, انتہا پسندی کی بات کریں گے, کشمیر کے مدعے کو بھی شاید وہ اپنی بات چیت میں ان سے رکھیں گے, لیکن جو زیادہ تر لوگوں کا دھیان ہے وہ ہندوستان اور امریکہ کے بیچ میں ویزا کو لے کر کے پرابلم ہے, جو H-1 ویزا کا جو معاملہ ہے, اور جو بہت ساری کمپنی کے آؤٹ سورس کا معاملہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ, تو اس امریکہ فرسٹ اگر کریں گے تو پھر بھارت جو ہے سیکنڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں اور ان کے کام کرنے والے ہیں. تو یہ تمام مدعے ہیں جن کی بات ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ فوکس جو یہاں مانا جا رہا ہے وہ پاکستان کو لے کر کے ہے.
جی ہاں, اور آپ کے آنے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ افغانستان کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی واضح پالیسی ٹرمپ کی سامنے نہیں آئی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جولائی کے آخر میں شاید یہ پالیسی سامنے آئے گی, جس کو ساؤتھ ایشیا پالیسی بھی کہا جائے گا. آپ کے خیال میں مودی سے ملاقات کے بعد یہ پالیسی زیادہ واضح ہوگی؟
مطلب دیکھیے, اس میں ایک چیز تو صاف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ کہیں نہیں کوشش کرے گا کہ افغانستان کی پالیسی جب وہ طے کرے گا یا افغانستان کے معاملات کو طے کرے گا تو بھارت کو وہ اس سے الگ رکھے, کیونکہ اس کو پاکستان کو بھی بیلنس کر کے رکھنا ہے. تو چاہے وہ بھلے ہی اپنی مرضی کی پالیسی بنائیں اور بہت ساری چیزیں کہیں, لیکن تاثر پوری دنیا میں یہی جائے گا کہ یہ جو پالیسی بنی ہے یہ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر بنائی گئی ہے اور ان کی ایک رائے سے بنائی گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا میسج ضرور دینے کی وہ کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں وہ بھارت کی مانے اور جو بھارت کے کچھ کنسرن ہیں افغانستان کو لے کر کے وہ بھی مانے, لیکن پالیسی کی بات ضرور یہ میسج جائے گا کہ بھارت کے ساتھ ڈسکس کر کے انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے.
اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کوئٹہ سے ہمیں فرید نے کال کیا ہے. جی جناب فرید,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم دیکھیے, تو اس دفعہ
ہاں ان کی لائن کٹ گئی اور ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں, جیسے ہی آتی ہیں تو ان کو وہ پروڈیوسر تھرو کر دیں گے. لیکن ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بہار کے گورنر اور دلت ایک لیڈر ہیں ان کے نام نامزد کیے ہیں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, بھارت کی صدارتی انتخابات. پشپندر کمار, ذرا پہلے تو آپ سننے والوں کو بتائیے کہ بھارت میں جو نئے صدر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے, ایک تو ایسے وقت میں ہو رہے ہیں, یہ پہلا الیکشن ہوگا پریزیڈنٹ کا جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت میں جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA ہے اس کے پاس جو ہیں بھرپور ووٹ ہیں اور وہ اپنی مرضی کا صدر جو ہے وہ چن سکتا ہے. وہی ہمارے ملک میں جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں اس میں راج سبھا, لوک سبھا یعنی اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس اور تمام صوبوں کی اسمبلی میں چنے ہوئے MLAs کی گنتی ہوتی ہے, اس میں لوئسٹ جو ویلیو वोट वैल्यू होती है वो सिक्किम की है क्योंकि सबसे छोटा सूबा है, और सबसे ज्यादा वोट वैल्यू जो है वो उत्तर प्रदेश की है। अगर हम उसके टोटल उसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 10,000 वोट वैल्यू की कमी थी, जो कि तमाम कुछ दूसरी पार्टियों ने अपने ऐलान के बाद, जिस तरीके से तमिलनाडु में जो पार्टी है AIADMK, उनके पास 80,000 वोट है, वो उन्होंने सपोर्ट में जाहिर कर दिया है। YSR एक पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसने सपोर्ट अपना कर दिया है। TRS एक पार्टी है तेलंगाना की, उसने अपना सपोर्ट BJP के हक में दिया है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इलेक्शन ऐसे वक्त पे हो रहा है कि अब से 2 साल के बाद जनरल इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन राष्ट्रपति का होना है, प्रेसिडेंट का होना है, लेकिन जिस नाम को सेलेक्ट किया गया है उसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मीनिंग है। हिंदुस्तान की आप माशरे को जानती हैं कि यहाँ OBC यानी जो बैकवर्ड क्लास है, जो दलित क्लास है, जो अनटचेबल क्लास है, उसकी गिनती बहुत ज्यादा है, और जो भी हुकूमत में दिल्ली में बैठता है वो अपर कास्ट की सपोर्ट से नहीं बैठता, इन लोगों के वोट बैंक से बैठता है। तो रामनाथ कोविंद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं, 17 साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है काम किया है, RSS के बड़े स्ट्रॉन्ग वर्कर रहे हैं, उसके अलावा जो है वो 12 साल राज्यसभा में रहे हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के OSD भी रहे हैं, और वो दलितों के अंदर भी मोस्ट बैकवर्ड दलित जो है उस कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि गुजरात में अभी इलेक्शन होने हैं, वहां 20% उनकी कास्ट के लोग हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलितों की गिनती कुल मिलाकर के 22% है, और उसका एक मैसेज है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करती रही हैं, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बात करती रही हैं। रामनाथ कोविंद जो अनटचेबल हैं उसमें भी मोस्ट अनटचेबल कास्ट से आते हैं, ये इस तरीके से उनका नाम ला करके नरेंद्र मोदी ने 2019 में अपनी कास्ट केमिस्ट्री का जो है एक तरीके से फॉर्मूला वाजे कर दिया है।
लेकिन ये बताइए कि हम यहाँ जो मीडिया में खबरें देख रहे हैं वो ये कि मुरली मनोहर जोशी, इनके सबसे अच्छे चांसेस हैं नए BJP के सदर बनने के, आपको क्या नजर आता है?
नहीं, BJP के सदर नहीं,
हिंदुस्तान के सदर, सॉरी जी।
लेकिन मैं आपको बता दूं, मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी समेत कुल कोई 12 लोग हैं, ये तमाम लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ दिन पहले अयोध्या में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को मिसमार करने के सिलसिले में कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस इन पे लगाए गए हैं। ये मुकदमा दो साल तक चलना है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट कॉम्बिनेशन को दिमाग में रखते हुए, कास्ट केमिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए ब्राह्मण को राष्ट्रपति के औहदे पे नहीं लाना चाहते थे। उनको मालूम था कि राष्ट्रपति के औहदे पर उनके लाने से दो तरीके का मैसेज जाएगा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बना रही है जिसके दामन के ऊपर कई दाग हैं, वो इंक्वायरी हो रही है, वो कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिस वक्त ये मंदिर का मामला शुरू हुआ था, उससे पहले VP सिंह जो भारत के मरहूम सदर वजीर आजम थे, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड करते हुए एक मंडल कमीशन लाए थे कि OBCs और दलितों को जो है रिजर्वेशन दिया जाए और उनको 27% रिजर्वेशन दें, और उसके फौरन ही एक साल के बाद रथ यात्रा निकाली गई, अयोध्या में मंदिर मूवमेंट को खड़ा किया गया। तो ये कहा जा रहा था कि दलित कार्ड को काउंटर करने के लिए ये रथ यात्रा अयोध्या का मूवमेंट शुरू किया है। नरेंद्र मोदी की इस पॉलिटिक्स से ये साफ नजर आता है कि वो जो लार्जर हिंदू फैमिली है जिसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, काइज भी है, ये उसको यूनिफाइंग तरीका करने की कोशिश है कि जिसमें कमंडल और मंडल दोनों को मिक्स कर दिया जाए ताकि एक एग्रेसिव हिंदू लार्जर परिवार हो, फैमिली हो, जिसके चलते तमाम छोटी छोटी पार्टियां कास्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये 12 नारा देती थी कि ये जो है दलितों के खिलाफ है, ये OBCs के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि इस नाम के पीछे जो सारी सियासत लगती है वो ये है कि जो हिंदू लार्जर फैमिली है उसको यूनाइट किया जाए और 2019 में एक एग्रेसिव हिंदुत्व कार्ड खेला जाए।
अच्छा, और नजर आता है कि BJP की सरकार और मजबूत होगी। इस सेगमेंट को यहाँ हम ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे भारत से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार पुष्पेंद्र कुमार, जो नई दिल्ली में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का, और हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे नेल्सन लोप्स, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे। اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔